بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں عقیدۃ اصحاب الحدیث فی نزول الرب سبحانہ ومجیئہ اصحاب الحدیث کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے نزول اور مجیء کی صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے اسماء الدنیا پر اور اللہ تعالیٰ کا صفت مجیء کے آئیں گے قیامت کے دن حساب کے لیے. امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصبن رحمہ اللہ ویثبت اصحاب الحدیث نزول الرب سبحانہ وتعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا اور ثابت کرتے ہیں یعنی ایمان رکھتے اصحاب الحدیث جو ہیں اللہ رب العالمین کے نزول کا ہر رات میں السماء الدنیا کی طرف من غیر تشبیہ له بنزول المخلوقین مخلوقین کے نزول سے تشبیہ کے بغیر ولا تمثیل ولا تکیف اور نہ ہی تمثیل اور نہ ہی تکیف کے بل یثبتون ما اثبته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ ثابت کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتے ہیں وینتہون فیہ الیہ اور اسی کی طرف ان کی انتہا ہوتی ہے ویمرون الخبر الصحیح الوارد بذکر علی ظاہرہ اور جو خبر ہے اس کے تعلق سے اسے اور اس صحیح خبر جو اس کے تعلق سے ہے اسے اس کے ظاہر پر چھوڑ دیتے ہیں ویکلون علمہ الی اللہ اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں وکذلک یثبتون ما انزلہ اللہ عز اسمہ فی کتابہ اور اسی طریقے سے یعنی اصحاب الحدیث جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں یعنی ایمان رکھتے ہیں ما انزلہ اللہ عز اسمہ فی کتابہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام عزیز اور پاک ہو فی کتاب اپنے کتاب میں من ذکر المجیء والاتیان اللہ تعالیٰ کے مجیء اور اتیان کی صفت المذکورین فی قولہ ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ الى آخر الآیۃ سورۃ البقرۃ نمبر 210 وقولہ عز اسمہ وجاء ربک وجاء ربك والملك صفا صفا سورة الفجر آيات نمبر 22. اس جملے میں یعنی چند جملوں میں امام ابو عثمان الصبن رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو جو عظیم صفات ہیں صفۃ النزول کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں السماء دنیا کی طرف اور صفت الاتیان المجیء کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن آنا کہ جو صفت ہے ان کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں بیان کی ہیں. مزید دلائل اور مزید تفصیل آگے امام صاحب بیان کرتے ہیں اور شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ بھی اس کے تعلق سے بہت اہم باتیں کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو عثمان الصبن رحمہ اللہ نے پچھلے درس میں صفت الاستواء علی العرش کے تعلق سے چند اہم دلائل بیان کیے تھے اور اس سے پہلے صفت الکلام کے تعلق سے بات بھی ہو چکی ہے. اور اب صفت النزول ہے. اگر غور کریں کہ یہ جو ترتیب امام صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی, یہ وہ عظیم صفات ہیں جن میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا، خصوصی طور پر جو کلابیہ ہیں یا اشاعر ماتریدیہ ہیں، جو ان میں سے جو متاخرین سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جہمیہ تھے، پھر معتزلہ آئے، پھر کلابیہ آئے، اور پھر اشاعر، اور پھر ماتریدیہ، اس ترتیب سے جو سب سے سخت نزاع اور اختلاف رہا ہے ان اہل بدعت کے اہل سنت سے ہے تو ان تمام صفات، کیونکہ وہ خود تاویل کرتے ہیں، ان کا اپنے قواعد ہیں اس میں اور اپنے اصول ہیں جو باطل ہیں، لیکن یہ جو تین چار صفات ہیں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، صفت الاستواء علی العرش، اور صفت النزول، اور صفت چوتھی کون سی ہے پتہ ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن، اس کا بھی آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. اس میں سب سے زیادہ شدید و سخت نزاع اور اختلاف ہوا ہے، کیونکہ صفت الکلام میں بعض لوگوں کو یہ گمان رہ ہوتا ہے یا غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، کہتے ہیں اشاعر تو مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، وہ تو صرف معتزلہ اور جہمیہ نہیں مانتے. کیسے مانتے ہیں؟ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعر کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کلام حقیقی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان بحرف و صوت کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، تعبیر کہتے ہیں، اللہ کے کلام کی تعبیر ہے قرآن، اللہ کے کلام نہیں ہے. تو یہ تعبیر ہے کیا یا حقیقی کلام ہے؟ فرق ہے، دیکھے نا. اس لیے پھر ائمہ نے کیا کیا ہے، ائمہ سلف رحمہ اللہ نے اس کی خصوصی طور پہ اہتمام کر اس کو الگ سے بیان کیا ہے. پھر ترتیب جیسے میں نے بتائی ہے، بڑی خوبصورت ترتیب ہے. پہلے صفت کون سی ہے، پھر اس کی دلائل جو ہے قرآن اور سنت سے نصوص ہیں، پھر سلف کے اقوال ہیں. یعنی جو تم سمجھ رہے ہو ان نصوص سے وہ غلط سمجھا ہے، جو سلف نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے. اگر تمہاری سمجھ سلف کے سمجھ کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف ختم ہے. اور اگر سمجھ تمہاری سلف کے سمجھ کے خلاف ہے تو پھر تمہارے پاس اور کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر تم اپنے یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کچھ ہے سوائے عقل کے اور منطق کے اور صرف بات بنانے کے اور فلسفی باتوں کے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان کا یہ قول مردود ہے، باطل ہے. آئیے دیکھتے ہیں شرح میں اس کی مزید تفصیل. شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں رضی اللہ علیہم اور سر فہرست ائمۃ الحدیث جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر، ہر صفت پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، جو ثابت ہے یعنی صحیح ثابت ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، منعین سے تسلیم بھی کرتے ہیں. اسی قاعدے کی بنیاد پر جو تمام صفات پر منطبق ہوتی ہے، یہ قاعدہ بڑا عظیم قاعدہ، پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ابھی شیخ صاحب پھر اسے دہرا رہے ہیں. اور اس قاعدے کی جو منشا ہے قرآن مجید اور سنت کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے قرآن اور سنت میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اسی قاعدے کی بنیاد پر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ ایک عظیم قاعدہ ہے، اس سے بھی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں مماثلت اور مشابہت کی نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تمام صفات کے تعلق سے، کہ یعنی کوئی مماثلت مشابہت ہو نہیں سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہو السمیع البصیر. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تمام اسماء و صفات جو ہیں اسی بنیاد پر ثابت کیے جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اہل سنت جماعت جو ہیں وہ اسی قاعدے پر چلے آ رہے ہیں، تمام صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفت الاستواء، النزول، المجیء، السمع، البصر، القدرہ، الارادہ، والعلم الى آخر الصفات الذاتیہ والفعلیہ لله تبارک و تعالی، تمام اللہ تعالیٰ صفات، چاہے صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ ہوں، تمام صفات کو اسی قاعدے کی بنیاد پر ایمان رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں. اور یہ قاعدہ جو ہے ایک تو یہ آیت ہے لیس کمثلہ وہو السمیع البصیر, اور پھر وقولہ ولم یکن لہ کفوا احد, یہاں پر بھی نفی کی جا رہی ہے کفو کی, مثیل کی, کسی کی برابری کی یا تشبیہ کی. سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4, وقولہ هل تعلم له سمیہ یعنی نظیرا وشبیہا, یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نظیر, کوئی شبیہ, کوئی مثیل نہیں ہے, اس کی بھی نفی کی گئی ہے. تو تمام صفات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے, اور یہ حقیقی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اسی قاعدے کی بنیاد پر, لیس کمثلہ شیء. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ جو ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے یا وہ کوئی خبر دیتے ہیں یعنی ان صفات کے تعلق سے, تو یہ کہتے ہیں من غیر کیف او من غیر تکیف ولا تشبیہ, یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر کیفیت کے یا بغیر کیفیت کے بغیر تشبیہ کے, یہ جملے آپ سنتے ہیں. یعنی اسماء صفات کے باب جب کسی امام سے سوال کیا جاتا ہے یا وہ خود خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نام کی یا صفت کی, تو ساتھ یہ جملہ بھی آپ سنتے ہیں بغیر تکیف کے یعنی بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر تشبیہ کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ مصنف رحمہ اللہ جو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب الحدیث جو ہیں, یعنی جو جملہ بھی میں نے پڑھا ہے امام الحسن الصابن رحمہ اللہ کا, اس کے تعلق سے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویثبت اصحاب الحدیث نزول الرب سبحانہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا غیر تشبیہ له بنزول المخلوقین ولا تمثیل ولا تکیف بل یثبتون ما اثبته اللہ ای فی کتابہ, یعنی قرآن مجید میں, وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الأحاديث التي جاءت بإثبات نزول الله تبارك وتعالى. وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت النزول کو ثابت کیا ہے. وبعضهم يدعي فيها التواتر, وبعض نے تو تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ احادیث متواتر ہیں, أي أنها بلغت حد التواتر وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكنون علمه إلى الله. شیخ صاحب فرماتے ہیں یکنو علمہ الی اللہ, یہ جملہ جو ہے کہ اس کا علم جو ہے نزول کا علم جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ اس سے کیا مراد ہے, علم الکیفیہ, جو علم الکیفیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل تو ہوتا ہے لیکن کیسے نازل ہوتا ہے, جو علم الکیفیہ ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے نازل ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کو, رات کے آخر پہرے میں اسماء الدنیا کی طرف, لیکن کیسے نازل ہوتے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو علم الکیفیہ اللہ تعالیٰ کے سپرد, ہم کہتے ہیں اللہ اعلم. ویکلون علمہ الی اللہ سے کیا مراد ہے, جب ہم کہتے ہیں اللہ اعلم ہم اس علم کی اللہ کی طرف لوٹا رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہم نہیں جانتے, تو اس سے مراد علم الکیفیہ ہے. اور یہ عبارت جو ہے, یہ جملہ جو ہے مصنف رحمہ اللہ سے یعنی کئی مرتبہ بیان ہوا ہے, اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد وہ علم کی جو نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, علم معنی نہیں ہے. معنی تو ہم جانتے ہیں کہ نزول کا کیا معنی ہے, استواء کا کیا معنی ہے, تمام صفات کا کیا معنی ہے, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ علم الکیفیہ یہ ہم نہیں جانتے. پھر جیسا فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت جماعت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حقائق کو جانتے ہیں, اور کہ یہ صفات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اور اس کی شدید نکیر کرتے ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں, یعنی جو معنی کی نفی کرتے ہیں. بلقد یکفرون نفی ہے, بلکہ تکفیر بھی کرتے ہیں, بلکہ تکفیر کی بھی ہے بعض علماء نے, لیکن جو کیفیت ہے ہم تکیف یا کیفیت بیان نہیں کرتے, ہم تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر صفت کے آگے ہم رکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ثابت کرتے ہیں, لیکن بغیر کیفیت بیان کرنے کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. جسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مخلوقات کی ذوات سے یا ذاتوں سے تشبیہ ممکن نہیں ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بھی تمام مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی چیز مخلوقات میں سے تشبیہ ممکن نہیں ہے. اللہ بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مثل ہو. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملة کا تعلق سے وَكَذَلَكُ يُثْبِتُونَ مَأَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ من ذكر المجيء والإثيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة إلى آخر الآية وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا كي صفر ماته يجو آيتين سورة الأنعام كي آيات 158 من صفة الإتيان كتعلق سي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ طرف فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کے بعض نشانی آئے؟ اور اس آیت میں بھی بالکل واضح پیغام ہے او یاتی ربک، جو کہتا اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ کو نشانی آئے گی، تو نشانی تو بعد میں ذکر ہے، ویاتی بعض آیات ربک، تو اس میں فرشتوں کا آنا ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کا آنا بھی ثابت ہے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے بعض نشانیوں کا آنا بھی ثابت ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کا جو آنا ہے حساب کے لیے قیامت کے دن ہے. فالمجیء ثابت والاتیان ثابت، مجیء اور اتیان یہ دونوں الفاظ مختلف معنی ایک ہے، مجیء آنا اور اتیان اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن، لیکن بغیر کیفیت کے، اسی قاعدہ کی بنیاد پر جس کا یعنی بیان کیا گیا ہے، جس پر اہل سنت جماعت قائم ہے اور چل رہے ہیں، اور اس پر دلالت قرآن اور سنت کی بھی موجود ہے. پھر امام ابو عثمان الصبن رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقرأت في رسالة شيخ ابي بكر الاسماعيلي الى اهل جيلان ان الله سبحانه ينزل الى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران آت نمبر 7. اب اس جملے میں، یعنی ان جملوں میں امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ جو ہیں، اب اپنے اس بات کو مزید تاکید کرتے ہوئے امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی ائمہ سلف میں سے ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا اہل جیلان. اہل جیلان کون ہے؟ جیلان کون سی جگہ ہے؟ عبد القادر الجیلانی کہتے ہیں نا، اسی جگہ سے الجیلان، اہل جیلان کو خط لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خط میں جو لکھا اس میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے سما دنیا کی طرف جو ہیں، جیسا کہ صحیح خبر ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. صفت النزول جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، صحیح حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث میں یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آگے بیان ہوگا رات کے جب آخری پہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے سماء دنیا پر. تو اس حدیث کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح خبر سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے قیامت کے دن. اور پھر صفت الاتیان کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن، یہ دیہی دونوں آیات سورۃ البقرہ اور سورۃ الفجر کی آیات کا ذکر کیا ہے. پھر فرماتے ہیں اور ہمارا ان تمام پر ایمان ہے جو کچھ بیان کیا گیا بغیر کیفیت کے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کیفیت بیان کر دیتا، یعنی اگر کیفیت بیان کرنا لازمی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر دیتا. جب اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی ہے تو ہم بھی بیان نہیں کرتے، ہم بھی نہیں جانتے کیفیت کیا ہے، اور ہم اس کی طرف ہماری انتہا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے محکم ثابت کیا ہے، احکمہ، جو محکم ہے، اور جو متشابہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جیسے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ حکم کہاں پہ؟ کہ آپ محکم کو لازم پکڑو، متشابہ کو چھوڑ دو، اور متشابہ کو محکم پر جو ہے واپس لوٹا کر محکم پر عمل کرو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 آج کا واجب یہ ہے. یاد کرو اس آیت کو، اس کے نشان لگا لیں. یہ پوری آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7. اسماء و صفات کے باب میں یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور امام ابوبکر اسماعیل رحمہ اللہ اور ائمہ سلف جو دیگر ہیں وہ بھی اس آیت کو اس موضوع میں بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو معنی ہے وہ محکم ہے. مختصر بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان الفاظ کے جو معنی ہیں معروف ہیں، معلوم ہیں اور محکم ہیں. جو کیفیت ہے وہ متشابہ میں سے ہم نہیں جانتے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے جب محکم و متشابہ کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جو معنی ہے وہ ہم جانتے ہیں، محکم میں سے ہے. جو حقیقت ہے، جو کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے. جو کن ہے اس کی حقیقت وہ نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. تاکہ بعض جو اہل بدعت ہے وہ کیا کہتے ہیں، فرق کیا ہے، اسے میں یہاں پہ وضاحت کروں تھوڑی سی، کہ جو اہل بدعت ہیں، جو منکرین صفات ہیں، وہ اسی آیت کو بھی دلیل پیش کرتے ہیں اسماء و صفات کی نفی میں، اور کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کا معنی جو وہ کیا ہے، متشابہ میں سے ہے. اس لیے وہ انکار کرتے ہیں اور کیفیت بیان کرتے ہیں، پھر تشبیہ لازم آتی ہے کہتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، جبکہ بات غلط ہے. جو محکم ہے وہ معنی ہے، جو متشابہ ہے وہ کیفیت ہے. کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ اعلم. جو محکم ہے، جو معنی ہے، جو ثابت ہے قرآن اور سنت میں، جو بھی صفات ثابت ہیں اس پر، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. اب شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف جو جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ پہلے دلائل بیان کرتے ہیں اور ان کو ثابت کرتے ہیں کہ حق ہے، اور ان میں جو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان دلائل میں ان کو حق مانتے ہیں، اور پھر ائمہ اسلام کے جو کلام ہے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو معین صفات جن کا ذکر کیا گیا ہے اس باب میں ان صفات کو بیان کرتے ہیں ائمہ سلف ائمہ اسلام کی طرف سے. اور اس وقت انہوں نے بیان کیا ہے امام ابوبکر اسماعیلی کہ اس کلام کو جو ائمہ اسلام میں سے ہے، ائمہ حدیث میں سے ہے، اور ان کی کتاب ہے مستخرج علی صحیح البخاری، اور بھی کئی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک خط جو ہے جو انہوں نے لکھا ہے اہل جیلان کے لیے، جن میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے، اور ان صفات میں سے صفت النزول اور مجیء کا ذکر بھی ہے. اور پھر امام ابوبکر اسماعیل کا یہ پورا جملہ جو ہے بیان کرتے ہیں، وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر اسماعيلي لأهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا مجال العقل في الأمور الغيبية خاصة. شيخ ربيع حفظه الله فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی صفت النزول کے تعلق سے اور تمام صفات میں عمومی طور پر، ان میں عقل کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، خصوصی طور پر جو امور الغیب ہیں، جن معاملات کا تعلق غیبیات سے ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے صفات سے ہے، ان میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ عقل کو استعمال کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو خبر دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان سے تسلیم کیا جائے اور ایمان رکھا جائے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز عقل اور نقل سے دونوں سے ثابت ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا علو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے صفت العلو جو ہے، یہ عقل و فطرت سے بھی ثابت ہے، لیکن بہت سارے ایسے صفات ہیں جن کی معرفت کے لیے صرف نص ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو صفت النزول ہے. اب عقل کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، فطرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس صفت کو ماننے کے لیے اور ایمان رکھنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، نص کی ضرورت ہے. صفت العلو جو ہے، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو فطرت سے انسان جانتا ہے، عقل دلائل بھی موجود ہیں. تو کچھ ایسے صفات ہیں جن کا نص کے لیے ہونا لازمی ہے اور عقل یا فطرت سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ صفت النزول والمجیء ہے. پھر اگلے جمعے کے تعلق سے فرماتے ہیں امام ابوبکر اسماعیل کا اس خط کے تعلق سے, یعنی ان تمام صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں بغیر کیفیت بیان کرنے کے, یعنی ان تمام پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ حقائق ہیں جو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن ہم کیفیت بیان نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیفیت کی خبر دی نہیں ہے اور نہ ہی آنے کی خبر دی ہے اور نہ ہی آنے کی کیفیت کی خبر دی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی صفت کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے. اس لیے یہ فرمایا ہے فلو شاء سبحانہ ان یبین لنا کیفیت ذلک فعل, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کیفیت بیان کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بیان کر دیتے کہ کیفیت کیسی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں کیا ہے تو ہم بھی کیفیت بیان نہیں کرتے. تو لبلو باب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں, لیکن جو کیفیات ہیں ان میں ہمارا کوئی دخل عمل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر نہیں دی ہے, یعنی کیفیات کی خبر نہیں دی ہے, یہ امر غیبی ہے. اور دوسری طرف جو ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا لیس کمثل ہی شیء, یعنی ہم کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے, اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بیان ہی نہیں کی کہ کیفیت کیسی ہے, کیونکہ امور غیبیات میں سے اور امر غیبی کے لیے اس کی دلیل ہونی چاہیے, صفت کو ثابت کرنے کے لیے معنی کو ثابت کرنے کی دلیل تو موجود ہے. یعنی اگر ہمیں اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دیتے, یعنی حدیث میں نہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی آنے کی صفت ثابت نہ ہوتی, تو کوئی مسلمان جرت کر سکتے ہیں صفت کو ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں کر سکتے ہم, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ امور غیبیات میں سے ہے. جس کہتے ہیں آمنت باللہ, میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, تو چار چیز ہمیشہ سامنے آتی ہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو جو چوتھی چیز ہے اسماء و صفات پر ایمان ہے, کس بنیاد پہ ہے؟ نص دلیل کی بنیاد, تمام جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کے لیے دلیل. اچھا یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کے تعلق علم غیب سے ہے, ٹھیک ہے نا. جس چیز کی ہمیں خبر ملی ہے قرآن و سنت میں اس پر ہمارا ایمان, جس خبر نہیں ہے اپنے عقل کی بنیاد پر یا اپنی کسی فلسفے کی بنیاد پر یا منطق کی بنیاد پر کوئی ثابت کر سکتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے؟ کوئی بات نہیں کر سکتے ہم. اس لیے ایک بات تو ہے کہ امور غیبیات میں سے ہے اور اس کا تعلق دلیل کی اور نص کے وحی سے ہے, وحی ہے جو جس غیب کی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے اس حد تک ہمارا ایمان ہے. اللہ نے صفت کی خبر تو دی ہے کون سی صفت ہے, لیکن کیفیت کی ہمیں خبر نہیں دی ہے. اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا کہ کیفیت کیا ہے, جیسے کہ صفت کی ثابت ہونے کی خبر دی ہے تو کیفیت کی خبر بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا. تو علم غیب اپنی جگہ پہ موجود ہے اس کے تعلق سے. اب صفت النزول ہے, ہم نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا, دلیل میں آئے ثابت کر دیا ہے, کیسے کی دلیل نہیں ہے, کیفیت کی دلیل نہیں ہے, تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی طرف سپرد کرتے ہیں, اللہ اعلم کہتے ہیں. کیسے نازل ہوں؟ کہتے ہیں اللہ اعلم. ابھی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, پھر کیسے نازل ہوتے ہیں کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا اور کیسے نازل میں زمین آسمان کا فرق ہے. نازل ہونا ثابت ہے, کیسے کہ نازل ہونا یہ ثابت نہیں ہے. وہ جب معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے تو کیفیت کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. جب کیفیت کی دلیل نہیں ہے تو ہم جرت نہیں کر سکتے, نہ جسارت کر سکتے ہیں, اور نہ کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف اللہ نے واضح فرمائے لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے, اس لیے ہم کیفیت بیان نہیں کرتے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ کوئی شخص کہے ہم کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے, کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد ہے. جیسے کہ کیفیت اللہ کی طرف سپرد ہے اللہ اعلم, تو کہو نزول کا معنی بھی اللہ اعلم. جیسے کہ اللہ بدعت کرتے ہیں بات انہیں دیا کہ جو قاعدہ ہے کہ جتنے بھی صفات ہیں ان کے سب تمہارے سب دو راستے ہیں, ایک ہے تعویل کا, ایک ہے تفویض کا. تعویل کا کیا مراد ہے؟ کہ تعویل کر کے مان لو, ہاتھ ہے تو قدرت ہے, ٹھیک ہے نا, تعویل کر کے اپنی جان چھڑا لو. اگر نہیں کر سکتے تعویل تو پھر کہو اللہ اعلم, معنی نہیں جانتے ہم, اسے تفویض کہتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ متشابہ میں سے ہے, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے. تو اہل سنت جماعت جو ہے واضح کہتے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے, معنی الگ چیز ہے, کیفیت الگ چیز ہے. معنی ثابت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید سے عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اور عربی زبان کے ہر لفظ کا معنی ہے, بلکہ ہر زبان کا معنی ہے کہ نہیں؟ کون سی زبان ہے؟ چائنیز، جاپنیز، کوئی زبان بتائیں جس کے لفظ کا معنی نہ ہو. معنی تو ہوتے ہیں، ہر لفظ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں کہہ سکتے. جی وہی نا، بالکل. جو کیفیت کا معاملہ ہے اس کو کہتے اللہ اعلم. تفویض کیفیت میں ہے اور حقیقت میں ہے، یہ کیسے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو معنی ہے اس کو ثابت کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی حفظہ اللہ، اس لیے امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، یعنی امام ابو عثمان الصابوني اور ابو بکر اسماعیلی دونوں، تو ہم فانتہینا الى ما احکمہ وکففنا عن الذی یتشابہ، تمہاری انتہا اس محکم تک ہے، اس کو ہم بنو عن سے تسلیم کرنا جو محکم ہے، اور جو متشابہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یعنی فانتہینا الذی احکمہ وهو الصفات، جو اللہ کی صفات ہیں یہ محکم ہے، کل علم والقدرت والارادۃ والاستواء والنزول والمجیء، یہ تمام صفات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، استواء ہے، نازل ہونا ہے، آنا ہے، مجیء وغیرہ جو ہے وہ، اور تمام صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں کتاب اور سنت میں. یہ تمام صفات وہ ہیں جو محکم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے محکم بیان کیے ہیں. لیکن جو کیفیات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے. اس لیے کفف عن الکلام الخوض فیہا، ہم نے انہیں کوئی کلام یا اس میں خوض کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات کرنے سے ہم رک جاتے ہیں اور نہیں کرتے. لأن من القسم الذي يتشابه، کیونکہ یہ متشابہ کے قسموں میں سے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم وہ ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محکم بیان کیے ہیں اور ہمارے لیے ثابت کیا ہے صفات میں سے، اور یہ کہ وہ حقائق ہیں جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت آية 42، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی خبر سے ثابت ہے جو سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا جو کلام ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تو ہمارا ان تمام خبروں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا جس خبر یا جس خبر کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے بیان کی ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. یہ جو دو آیتیں ہیں یہ بھی یاد کر لیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہمیشہ سچا ہے، الصادق المصدوق، الصادق جو اللہ تعالیٰ سچے ہیں، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سو فصلت کے آیت نمبر 42 جو ہے، کہ بات نہ آگے سے نہ پیچھے سے ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سچا کلام ہے، اور یہ تنزیل ہے بڑی حکمت والے اور بڑے جو حمد و ثنا والا جو ہے اس کی طرف سے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو بھی ہے سچی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو کچھ بھی فرماتے ہیں وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے اپنے تئیں کوئی چیز نہیں بیان کرتے. جب اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، تو پھر ان کی خبر پر کیوں ایمان نہ رکھا جائے؟ اصل بات یہ ہے، یہ خبر کے تعلق سے جو معنی ہے. لیکن جو کیفیات ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خبر نہیں دی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. کبھی بھی ہم کیفیت بیان نہیں کرتے، کیونکہ یہ متشابہ میں سے ہے، کیونکہ جو مشبہ ہیں وہ اسی میں داخل ہوئے، اور کیفیت بیان کی. معطل جو ہیں، انکار کرنے والے جو ہیں، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے، یعنی کیفیت بیان کرنے کا، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے، اور یہ تمام جو ہے گمراہی پر ہیں. مشبہ بھی گمراہی پر ہیں، تشبیہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ کرنے والے، اور معطلہ جو نفی کرنے اور انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی صفات کی، ان سب نے ایک ہی راستہ اختیار کی، وہی کیفیت کا. پہلے کیفیت بیان کی ہے، اور پھر اسے تشبیہ لازم کی ہے، اور پھر مشبہ نے تشبیہ سے کام لے کر اہل بدعت میں گمراہی پر کی طرف چلے گئے، اور جو معطل ہیں انہیں تشبیہ تنزیہ کے نام پر، کہ تشبیہ سے بچانا چاہتے تھے اپنے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا، یا بعض صفات کا انکار کر دیا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں جو صحیح منہج ہے وہی جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، کہ ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تشبیہ و بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور پھر اسی آیت کو بطور حجت بیان کیا سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کو، کہ جیسے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس باب میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید میں سے بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ محکم جو ہیں کون سی اور کیسی ہیں، متشابہ کے تعلق سے بیان نہیں کیا ہے. یعنی متشابہ میں سے بھی ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہ کیفیات ہیں، جو کیفیات ہیں صفات کی متشابہ میں سے ہیں، کیونکہ جو صفات ہیں خود وہ متشابہ میں سے نہیں ہے، لیکن جو کیفیت ہے صفت کی، جو کیفیت ہے وہ متشابہ میں سے ہے. اور علماء یہ دیکھتے ہیں کہ جو کیفیات ہے وہ متشابہات میں سے ہے، اور قرآن مجید کی طرف دلالت بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ قرآن میں محکم ہے، متشابہ بھی ہے. جو محکم ہے اس پر ایمان واجب، اس کے معنی پر ایمان واجب ہے کیونکہ واضح ہے. جو متشابہ ہے ہم اس کی تسلیم کرتے ہیں، اور اگر ہم اسے واپس لوٹا سکیں محکم کی طرف، یا ہم اس متشابہ کو محکم کی طرف، تو ہم اسے لوٹا دیتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر سبحانہ و تعالیٰ. آج کے درس میں یہ چند اہم بات اتنا کافی. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے. اب سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس موضوع کے تعلق سے ایسے اقوال موجود ہیں شاید آپ پہلے مرتبہ سنیں گے، اور کتنی سختی کے ساتھ، اور بعض اوقات نرمی بھی اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض گورنر یا جو بڑے ہیں وہ کچھ ایسا سوال کرتے ہیں، ان کو جواب کتنا پیارے انداز میں دیتے ہیں کہ سچ بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف صالحین جو ہیں اور ہمارے اس بہترین زمانے کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ان معاملات کو کس طریقے سے بیان کرتے تھے، اور جب مصیبتیں آتی تھیں یا ایسے مشکلات سامنے آتے تھے ان کے سامنے، تو کیسے نمٹتے تھے ان مشکلات سے. اگر کوئی گورنر آپ سے سوال کرے اور ان کو کوئی شبہ ہو جائے اس معاملے میں، تشبیہ کا شبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں وہ تو مخلوق نازل ہوتی ہے، تو کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اب کیفیت کا سوال کر لیا ہے، اب جواب کیسے ہوگا، کیسے جواب دیں گے، کیا بتائیں گے؟ تو کتنی پیارے انداز میں جواب دیا ہے، اور کس طریقے سے اسے یعنی بار بار بیان کیا ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.